الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کی حاضری کی سعادت سے مالا مال فرمایا ہے. روئے زمین کے خطوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ، پر امن، پر سکون، پر نور خطے یہی مساجد ہیں. خیر و بقاع الارض مساجدها. حضرت صادق و مصدوق، حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ روئے زمین کے تمام خطوں میں سب سے پاکیزہ منور خطے اگر تو ہیں تو وہ یہی مساجد کے حصے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ شب و روز اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں. اسی رب کریم کی توفیق ہے، اس کی عطائیں ہیں کہ دنیا کے اندر وہ اپنے دربار میں حاضری کے موقع عطا فرما دیتے ہیں. اس کی رحمت سے کامل مکمل امید ہے آخرت میں بھی وہ اپنے فضل و کرم سے اپنے دربار میں حاضری کے موقع عطا فرما دیں گے. بندے میں اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی ہو، شکر گزاری ہو، وفاداری ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدردانی ہے. یہ زندگی جو اللہ پاک نے عطا فرمائی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اسی زندگی کو انسان سوار کر اپنی آخرت بنا لیتا ہے. زندگی صرف انسان کو ایک ہی مرتبہ ملی ہے. اللہ پاک نے انسان کو زندگی عطا فرمائی اور اس کی ضروریات زندگی بھی رکھی اور اس کا مقصد زندگی بھی متعین فرما دیا. انسان کی زندگی کی ضرورت اور چیز ہے اور اس کی زندگی کا مقصد بھی الگ چیز ہے. انسان کی ضروریات تو بے شمار ہیں، جن میں موٹی موٹی اہم اہم ضروریات، اس کا کھانا پینا، لباس، پوشاک، رہائش، اور ضروریات زندگی بکھری پڑی ہیں. ان سب کو جائز اور حلال طریقے سے استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اور دوسری طرف انسان کا مقصد زندگی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی جو اصل میں انسان کو ملی ہے بندگی کرنے کے لیے ملی ہے، وہ زندگی جو بغیر بندگی کی گزر جائے سوائے شرمندگی کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اسی شعر کو اردو میں بھی کسی شاعر نے بنایا، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ. اللہ پاک نے یہ زندگی کے لمحات عطا فرمائے ہیں اپنی بندگی کرنے کے لیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لے اور اس دنیا کے اندر جو ضروریات ہیں ان کو ضرورت کا درجہ دیتا رہے اور مقصد کو حاصل کر کے واپس پلٹ جائے. یہ دنیا دراصل ایک امتحان گاہ ہے، تماشا کا، سیر کا یا آرام گاہ نہیں ہے بلکہ یہ امتحان گاہ ہے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان نے اسے اپنے لیے آرام گاہ اور چراگاہ بنا لیا. ساری زندگی کی بھاگ دوڑ، اس کی شب و روز کی تگ و دو اچھے آرام کی، اچھی خوراک کی طلب میں ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا لباس پوشاک ہو، اچھے سے اچھی اس کی رہائش ہو، اچھے سے اچھے اس کے کھانے پینے ہوں. یہ دنیا جس کو اللہ پاک نے آخرت کی ایک منزل کا راستہ بنایا ہے، اس پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم نہیں دیا بلکہ یہاں سے گزرتے ہوئے آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے کا حکم دیا ہے. زندگی کے لمحات تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں. ہماری زندگی کا گزرنے والا ہر دن ہماری زندگی کا ایک سادہ ورق ہے. اس ورق کے اوپر ہم اچھائی بھی لکھواتے ہیں, برائی بھی لکھواتے ہیں. یہ روزانہ ہماری زندگی کی کتاب کا ایک ایک ورق الٹتا چلا جا رہا ہے, اور ان اوراق کے اوپر ہم یا تو اچھائی لکھواتے ہیں یا برائی لکھواتے ہیں. اور یہ ہمارا اپنا عمل ہے کہ ہم ملنے والے زندگی کے اس دن کو روشن کر لیتے ہیں یا ظلمت سے اس کو سیاہ کر لیتے ہیں. اور یہ بات بڑی پکی ہے اور اٹل ہے کہ زندگی کا جو دن گزر گیا پھر دوبارہ پلٹ کر وہ ہاتھ نہیں آتا. جو دن ملا ہے وہی اصل سرمایہ کا دن ہے کہ اسی دن میں محنت کر کے کچھ نہ کچھ حاصل کر دیا جائے, اور زندگی کے اس ورق پر کچھ ایسے اچھے نقوش چھوڑ دیے جائیں کہ کل کو جب وہ زندگی کی کتاب کھلے اس وقت سر فخر سے بلند ہو, ذلت اور رسوائی کی وجہ سے سر جھکانا نہ پڑے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی کے دن تین طرح کے ہیں. ایک تو وہ جو گزر گیا, گزرا ہوا دن پلٹ کر واپس ہاتھ نہیں آتا. ایک وہ دن جو آئندہ آنے والا ہے, اس کا پتہ نہیں کہ وہ دن ہم پا سکیں یا اس دن کے آنے سے پہلے معاملہ الٹ ہو جائے. اور ایک دن وہ ہے جو ہمارے ہاتھ لگا ہوا ہے. ان تین دنوں کے اندر وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو دن گزر گیا اس پر بھروسہ مت کرنا, جو دن آ رہا ہے اس پر امید مت باندھنا, جو دن تمہارے ہاتھ میں ہے اس دن کو کارآمد بنا کر اگر تو تم چاہو تو اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہو. گزرے ہوئے دن پر بھروسہ مت کرنا, آنے والے دن پر امید مت باندھنا, نہیں معلوم کہ وہ ملے یا نہ ملے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں. تو نہ تو گزرے ہوئے دن پر بھروسہ کرنا کہ بہت کچھ تیاری ہو چکی ہے, اور نہ ہی آنے والے دن پر امیدیں باندھنا کہ آج نہیں کل صحیح. فرمایا کہ آج کا دن تمہارے ہاتھ میں ہے, اگر تو تم چاہو تو اس دن کے اندر اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہو. اللہ کو راضی کرنا اس کی اطاعت اور عبادت اور فرما برداری ہی کے ذریعے ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اس انداز سے کرے جو انداز اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے. حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ بڑی نیک ولیہ خاتون گزری ہیں, شب و روز اللہ کی اطاعت اور عبادت میں گزارتی تھیں. خواتین اسلام کے اندر بھی ایک سے ایک بڑی بزرگ خواتین گزری ہیں, تو ان میں حضرت رابعہ بصری ابھی سر فہرست ہیں. فرمایا کرتی تھی کہ ساری زندگی انسان اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے چباتا ہے, یہاں تک کہ اس کے دانت گھس جاتے ہیں. اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے کرتے اس کے دانت تو گھس جاتے ہیں, لیکن اس اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی زبان نہیں گھستی. بہت کم لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جن کی زبان پر پل پل پہ اللہ کا شکر ہو, اللہ کی تعریف ہو, اللہ کی حمد و ثنا ہو. فرمایا کرتی تھی کہ دانت تو گھس جاتے ہیں ساری زندگی نعمتیں استعمال کرتے کرتے, لیکن کوئی زبان ایسی دکھائی دے جس زبان کے اندر ایسا اثر ہو کہ وہ زبان اللہ کی تعریف کے گن گانے والی ہو, اور اللہ کی تعریف کر کر کے وہ زبان نہ تھکتی ہو. بہت کم اللہ کے ایسے وفادار بندے ہوتے ہیں. خود اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرما دیا, وہ قلیل من عبادی الشکور, شکر گزار قدردان بندے میرے بہت تھوڑے ہیں. نعمتیں تو سارے ہی استعمال کر رہے ہیں, لیکن شکر گزاری اور زبان سے اور دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف کلمات بہت تھوڑے لوگوں کے زبان پر آتے ہیں. کچھ وقت پہلے ہی ایک صاحب کی ہم سے ملاقات ہوئی, تو اپنے بیٹے کے لیے دعا کہنے لگے, اور کہنے لگے کہ بس ویسے اس کے روزگار کے لیے ذرا دعا کرنا کہ ترقی ہو جائے. سب سے تو لگی ہوئی ہے, بس زیادہ تو کچھ نہیں, صرف ایک لاکھ ہے. پہلے ناشکری کے کلمات زبان پر لائیں کہ تنخواہ تو لگی ہوئی ہے, برتر روزگار تو ہے, صرف ایک لاکھ ہے. یعنی ایک لاکھ روپے تنخواہ جس کو اللہ تعالیٰ ہر مہینے دے رہے ہوں, پھر بھی زبان پر یہی کلمات کہ تنخواہ تو صرف ایک لاکھ ہے, ذرا دعا کرنا کہ اللہ میاں ترقی دے. ایک غریب انسان پورے پورے سال کسی ڈال کر وہ ایک لاکھ روپے جمع کر پاتا ہے، یہاں اللہ پاک ہر مہینے اس کو دے رہے ہیں، لیکن شکر کے بجائے نا شکری کے الفاظ کہ ذرا دعا کرنا اللہ نے اس کے روزگار میں ترقی دے، تنخواہ تو لگی ہوئی ہے لیکن صرف ایک لاکھ ہے، تو قلیل من عباد یہ شکور تو اسی لیے حضرت رابعہ مسلیہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دان تو دل گئے لیکن اس کی تعریف کرتے ہوئے زبان نہ گئی تھی. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ اپنے درس کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن بازار کے اندر میری ایک مجذوب صفت انسان سے ملاقات ہوئی، میں ان کے نزدیک ہوا، سلام کیا تو انہوں نے بھی سر اٹھا کر دیکھا اور کہنے لگے احمد علی یہ انسان کہاں بستے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ بازار کے اندر لوگوں کی غلط فکرت تھی تو میں نے اشارہ دیا کہ حضرت یہ ہر طرف انسان ہی انسان کو نظر آ رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اس مجذوب صفت انسان نے ایک خاص نگاہ اٹھا کر اس مجمعے پر ڈالی اور وہاں خیر نظروں سے اس مجمعے کو دیکھتے ہوئے جب نظر ڈالی تو فرمایا کہ میری کیفیت بھی بدل گئی، اب جو میں نے بازار میں دیکھا تو مجھے وہاں کتے بلی اور خنزیر دکھائی دینے لگے. کچھ دیر بعد یہ کیفیت ختم ہوئی تو وہ شخص، وہ بزرگ اور مجذوب صفت انسان وہاں سے جا چکے تھے. اس پر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، اللہ نے تو سب کو بنا دیا، سارے کے سارے مخلوق کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن وفاداری کے اندر، عبادت گزاری کے اندر، تقوی اور پرہیزگاری کے اندر کوئی ایک ملتا ہے جو کامل مکمل سر سے پاؤں تک اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہوا دکھائی دیتا ہوں. فرماتے تھے کہ مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ صحیح لاکھوں میں تو دیکھ. حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق بے شمار ہے، لیکن کوئی بندہ ایسا ہو کہ سب سے پاؤں تک جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، دل میں آخرت کی یاد بھڑک اٹھے، ایسے بندے بہت شاز و نازب دکھائی دیتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کی نشان ہی اور ان کی علامت یہ ہے کہ جب بھی ان کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، ایسے بندے بہت ہی چیدہ چرندہ ہیں. بزرگ ہے جو حرم محترم کعبہ مشرفہ کے اندر ہوا کرتے ہیں، وہیں کے حرم کی تعمیرات کے اندر انجینئرنگ کے بھی فرائض انجام دیتے ہیں، پاکستانی ہیں اور بڑے بڑے بزرگوں سے ماشاءاللہ نسبت حاصل ہے اور خلافت کے معاملات بھی ان کو حاصل ہیں، تو وہ اپنے بزرگوں کا فرمان بتانے لگے کہ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ اللہ والے کمیاب تو ہو سکتے ہیں، نایاب نہیں ہو سکتے. کم یاب یعنی کم پائے جانے والے، نایاب جو نہ پائے جاتے ہیں. فرمایا کہ ہر دور اور ہر زمانے کے اندر اللہ کے نیک بندے، اللہ کے دوست کمیاب تو ہوں گے لیکن نایاب نہیں ہوں گے. اللہ کے ایسے دوست کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کی محبت بھڑک اٹھے، یہی وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں کہ جن سے تعلق جڑنے پر اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے. اللہ سے دوستی کرنی ہو تو اس کے دوستوں سے تعلق جوڑ لیا جائے تو اللہ سے تعلق مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے شان کریمی کے مالک ہیں، ہم کو درگزر کرنا، بندوں کے ساتھ لطف و عنایت کے معاملات کرنا اور ساتھ ساتھ ان کے عیوب پر پردے ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص شان ہے. بندے کو کیا کیا کرتوت نہیں کرتے، شب و روز کیا کیا گناہ نہیں کرتے، کس قدر نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے قربان اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاریت کا پردہ ڈالا ہوا ہے. رات ہوتی ہے کس قدر گناہ ہوتے ہیں، دن ہوتا ہے کس قدر گناہ ہوتے ہیں. رات کو گناہ کرنے والے صبح رسوا نہیں کیے جاتے، دن میں گناہ کرنے والے رات کو رسوا نہیں کیے جاتے. وہاں تو معاملہ یہ ہے، حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النہار، رات ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنا ید رحمت پھیلا دیتے ہیں کہ آؤ بندو، جنہوں نے دن میں گناہ کیا آؤ مغفرت اور معافی حاصل کر لو، اپنے دن کے معاملات کی صفائی کرا لو. اور جب دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا ید رحمت، اپنے رحمت کے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ رات کو گناہ کرنے والے آؤ اپنے معاملات صاف کرا جاؤ. وہاں تو شب و روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں. حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ رات کو دعائیں مانگتی ہیں, تہجد کے وقت میں اٹھ کر کہتی کہ یا اللہ, دنیا کے بادشاہوں نے تو اس وقت اپنے دروازے بند کر لیے اور ساری مخلوق سو رہی ہے, آرام کر رہی ہے, لیکن یہی وہ وقت ہے جس وقت تیری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اے اللہ اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے. لوٹنے اور سمیٹنے کے وقت اکثریت خواب غفلت سوئی ہوئی ہوتی ہے, حالانکہ حقیقت یہ ہے ہمارے چچا اکثر یہ شعر کسی کو جگاتے وقت پڑھا کرتے تھے, جو مرحوم ہو چکے مکہ مکرمہ کے جنت المعلا میں آرام فرمائے. ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس وقت, ہمارے کانوں میں ان کی آواز آج بھی گونجتی ہے. وہ کسی کو جگاتے وقت فرمایا کرتے تھے, جاگنا ہے جاگ لے, افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. وہ چچا بھی ہمارے خاک کے سایہ تلے سو گئے, لیکن بڑی مبارک مٹی نصیب ہوئی جنت المعلا کی, مبارک مٹی کے جہاں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آرام فرمائے. تو غرض یہ کہ حقیقت یہی ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے شب و روز کو پہچان لے تو جاگنے والے ہی کامیاب ہیں, جو راتوں کے آخری پہر میں اٹھ کر اپنے اللہ کو منا لیتے ہیں, آنسو بہا کر جہنم کی آگ کو بجھوا لیتے ہیں. یہی رونا, یہی جاگنا, یہی نیند کی قربانی, یہی آہ و زاری اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آتی ہے. سبق راتوں کو اٹھ کر یاد کرنا سخت مشکل ہے, مگر بیدار راتوں کی ریاضت کام آئے گی. یہ ہماری والدہ ماجدہ جب کبھی ہمارے امتحانات ہوتے تھے, راتوں کو دیر تک جاگتے تھے, تو کبھی کبھی یہ شعر سناتی تھی کہ سبق راتوں کو اٹھ کر یاد کرنا سخت مشکل ہے. انسان رات دیر تک جاگا ہوا ہے, نیند کا غلبہ ہے, اور پھر تھکاوٹ ہے دن بھر کی, دماغ تھک رہا ہے, لیکن امتحان کی فکر میں انسان لگا ہوا ہے. سبق راتوں کو اٹھ کر یاد کرنا سخت مشکل ہے, مگر بیدار راتوں کی ریاضت کام آئے گی. جب محنت کر جائیں گے تو مستقبل کے اندر یہی محنت رنگ دکھائے گی, انسان کو وہ کمال عطا کروائے گی کہ جس کے لیے انسان نے ساری محنتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان کریمی بڑی پیاری ہے, وہ تو رب ذوالجلال ہے, غفور اور رحیم ہے, ودود ہے, اپنے بندوں سے بے حد محبت کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے تو معاملات پر پوشی بھی کیے ہوئے ہیں. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کبھی تمہاری کوئی تعریف کرے, تمہارے ساتھ اللہ کی مخلوق حسن ظن رکھے اور تمہاری تعریف کرے, اس وقت تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تعریف تمہاری نہیں ہو رہی ہے, تمہارے مالک و خالق رب ذوالجلال کی شان ستاری کی تعریف ہو رہی ہے. اللہ نے تم پر پردہ ڈالا ہوا ہے کہ تمہارے عیوب کو مخلوق کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے, کہ لوگ تم سے حسن ظن رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں. ہم اور آپ دیکھتے ہیں خدا نہ خاصہ کبھی کوئی ایک انسان کسی عیب کے اندر پکڑا جائے, کس قدر مخلوق اس کو رسوا کرتی ہے. ہمارے والد ماجد کے گھر کے سامنے ایک دفعہ ایک نوجوان لڑکا لڑکی کا جوڑا کہیں گھومتے پھر رہے تھے, کہیں ہاتھ پک گئے محلے کے لڑکوں کے, اجنبی تھے دونوں, آپس میں دوستی ہوگی کچھ, تو کسی موقع پر پکڑے گئے. محلے کے نوجوانوں نے جو ان کی حالت بنائی, اس نوجوان کو سر کے پاؤں, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخوں کا پورا برہنہ کر کے پورے محلے میں گھمایا. انسان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر ایک اس کے سامنے ظاہر ہو جائے تو رسوائی کی کوئی انتہا نہیں چھوڑتا, لیکن وہ ذات ہے کہ راتوں کے اور دنوں کے گناہوں کے اوپر وہ پردے ڈال کے رکھتا ہے اور سامنے والے کے دل میں محبتیں رکھتا ہے, حسن ظن رکھتا ہے. تو بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے حسن ظن رکھتا ہے, کوئی آپ کی کسی خوبی پر تعریف کرتا ہے, تو در حقیقت یہ آپ کے مالک و خالق اس رب ذوالجلال کی شان ستاری کی تعریف ہے, کہ اس اللہ نے آپ کے عیوب پر پردہ ڈالا ہوا ہے کہ لوگوں کی محبتیں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں. فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ رب ذوالجلال تمہارے اوپر اپنا ستاری کا پردہ ڈال کے لوگوں سے تمہاری ایسی تعریف کرواتے ہیں جس سے تم حقدار نہیں, مستحق نہیں, تو تمہیں بھی چاہیے کہ اس مالک و خالق کی ایسی تعریف کرو جس کا وہ مستحق اور حقدار ہے. ہر وقت, ہر لمحے, ہر آن اپنے مالک کی تعریف زبان پر ہونی چاہیے, اسی کی حمد و ثنا ہونی چاہیے, اسی کی تسبیح اور تقدیس ہونی چاہیے. اس رب ذوالجلال سے محبت ایسی پختہ ہو, غالیانہ عشق کے درجے میں تعلق ہو, کہ چلتے پھرتے لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کو دیکھ کر شکر ادا کیا جائے, عبادت کی جائے تو والہانہ ذوق اور شوق کے ساتھ کی جائے, محبت میں سرشار ہو کے کی جائے. ایک بزرگ تھے, جب کبھی ان کی کوئی تعریف کرتا کسی بھی موقع کے حساب سے تو وہ مسکراتے خوش ہوتے. تو ایک دیکھنے والے نے ایک موقع پر ان سے جو بے تکلف تھا کہا حضرت آپ اپنی تعریف میں بڑے خوش ہوتے ہیں. تو انہوں نے اسی راز کو فاش کیا اور میں کہ جب سامنے والا کبھی بھی میری کسی موقع پر تعریف کرتا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی پر ہنسی آتی ہے کہ اللہ پاک کس قدر مہربان ہے, میں نے اتنے عیوب ہیں, اتنی کمی کوتاہیاں, اتنی خامیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے چھپا کے رکھا ہوا, سامنے والے کے دل میں میری کس قدر عظمت اور محبت ڈال رکھی ہے, تو مجھے اپنے مالک کی شان کریمی پر خوشی کی وجہ سے ہنسی آتی ہے. دیکھنے والا سمجھنا کہ چاہیے کہ اپنی تعریف سن کر ہنس رہے ہیں, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان ستاری پر ہنسا کرتے تھے کہ یا اللہ تیری شان سے قربان کہ میں من آنم کہ من دانم, میں وہ ہوں کہ جو میں خود جانتا ہوں اور مجھ سے زیادہ تو میری ذات کو جانتا ہے. انسان تو پھر بھی اپنے کیے ہوئے گناہوں کو بھول جاتا ہے, فراموش کر جاتا ہے, لیکن وہ ذات تو ہمارے شروع سے لے کر تمام کے تمام گناہوں سے بخوبی واقف, تمام کی تمام ہماری نافرمانیوں سے آگاہ, اس کے باوجود بھی اس نے شان کریمی کا معاملہ فرمایا ہوا ہے. اور پھر ایسے معاملات رکھے ہیں کہ ستاری کے پردے کے اندر بندے کو ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے, چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور صرف یہی دنیا کی حد تک نہیں, آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اپنے پاس بلائیں گے اور جیسا اس کی شاعن شان ہوگا اللہ تعالیٰ اپنا مبارک ہاتھ اس کندھے پر رکھیں گے اور اسے سرگوشی فرمائیں گے اور اسے یاد دلائیں گے کہ یاد کر دنیا میں تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں موقع پر فلاں فلاں گناہ کیا تھا. بندہ اعتراف کرے گا جی یہ اللہ کیا تھا, یہ کہ بات دیگر کئی ایک گناہ اس کو یاد دلاتے جائیں گے, اللہ پاک اس سے پوچھ رہے ہوں گے اور بندہ دل دل میں کہہ رہا ہوگا ہائے میری ہلاکت میں تو گیا. یہ سارے سوالات کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھ دنیا کے اندر میں نے سارے تمام عیوب کے اوپر پردہ ڈال کے رکھا, آج بھی بھرے نقشے کے اندر میں تیرے ان تمام عیوب پہ پردہ ڈال کے رکھتا ہوں, جہاں میں تیرے باپ کی بخش دیا. تو شان کریمی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ بندے کے اندر توجہ ہو, رجوع الی اللہ ہو, اپنے مالک و خالق کی طرف بڑھے تو صحیح. وہاں تو حال یہ ہے کہ ایک بالش بندہ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک گز بڑھ جاتے ہیں, بندہ ایک گز بڑھے اللہ تعالیٰ ایک باہ بڑھ جاتے ہیں, بندہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتے ہیں. وہاں تو رحمت ہر لمحے بندے کی طرف متوجہ ہو رہی ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو بندے کو اپنی خامیاں اور عیوب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, اپنی کمی کوتاہیوں کا احساس شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی رضا مندی کی علامت ہے کہ بندے کو اپنے داغ دھبے دکھائی دیے جانے لگے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو ناراضگی کی صورت میں بندہ غفلت کی زندگی کے اندر دلدل کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے, اس کو خود اپنے عیوب کی اچھائیاں لگتی ہیں. پرانے کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم پھر ایسے بندوں کی برائیوں کو اچھائیاں کر کے ان کو دکھاتے ہیں, پھر وہ غفلت کے اندھیروں کے اندر اس قدر بھٹکتے پھرتے ہیں کہ کبھی بھی ان کو پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی. تو جب بندے کو اپنی کمی کوتاہیاں اپنی خامیاں نظر آنے لگیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہے, بندے کو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. ابھی تو زندگی ملی ہوئی ہے, صلح کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی جائے, معاملات بنا لیے جائیں, اللہ تعالیٰ کو منا لیا جائے, نمازوں کا اہتمام ہو اور بالخصوص تہجد کے وقت میں اگر اٹھنا نصیب ہو جائے, تہجد پڑھنے والا بہت جلدی اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے. تنہائی کے اندر اکیلے میں جب وہ اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے آنکھوں زاری کرتا ہے, تنہائی ہے, سناٹا ہے, سب سوئے پڑے ہیں, اس وقت انسان کو اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کی نظر ڈالے تو رونا بھی بہت جلدی آتا ہے. اور اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھے, گڑ گڑائے, بلک بلک کر مانگے, اس وقت جو انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے یہ تعلق دوستی کا بڑا گہرا بنتا ہے. جو صبح صبح تعجب کے مبارک لمحات میں اللہ تعالیٰ کو منا لے, اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے بعید ہے کہ صبح صبح بندہ اللہ سے رو کے تعلق جوڑے اور دن بھر اللہ تعالیٰ اس کو بیانوں پر گزار چھوڑ دے. دن اللہ تعالیٰ رات سے زیادہ اچھا گزروائیں گے کہ بندے نے صبح صبح مجھ سے معافی طلبی کی ہے, مجھ سے اپنے حال احوال بیان کیے ہیں, اپنی حرف معروف کی ہے, اور اپنی ضروریات میرے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر رات آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں, اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا جس کی بات کو پورا کیا جائے, ہے کوئی اپنی ضروریات پیش کرنے والا ضرورت مند پھر اس کی ضرورتوں کو ہم پورا کریں, ہے کوئی بیمار جس کو شفا چاہیے ہم شفا دیں, یہ کہ بات دیگر اعلان پہ اعلان ہوتے رہتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کو صبح اٹھنا نصیب ہو جائے, آخر وقت میں اٹھ کر تازہ دم ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو منانے لگے, تو یہ شخص بہت جلدی اللہ تعالیٰ سے قریب بھی ہو جاتا ہے, اللہ کی دوستی پکی بھی کر لیتا ہے. ہمارے بڑے اکابرین کے حالات تو ایسے گزرے کہ ہماری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چہیتی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, جن کی شکل و شباہت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی تھی اور چال چلن بھی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا تھا. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اٹھنے بیٹھنے کا چال چلن کا انداز, گفتگو کا انداز بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی جیتی جات کی جھلک. ایک رات کھڑی ہوئی قرآن کریم نماز کے اندر پڑھ رہی ہیں, ابھی دو ہی رکعت پڑھی کہ صبح کی اذانیں ہونے لگی, کہنے لگی یا رب تیری رات بہت چھوٹی ہو گئی, حالانکہ سردیوں کی رات تھی, یا رب تیری رات بہت چھوٹی ہو گئی, ابھی تو فاطمہ نے دو ہی رکعت پڑھی ہوئی کہ رات ختم ہو گئی. ان ہستیوں کو ایسی لذت حاصل تھی, اللہ کی محبت میں ایسے سرشار تھے. آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں دنیاوی محبت کرنے والے عاشق اور معشوق, جب کبھی ان کو موقع مل جائے موبائل کے اوپر فون کے اوپر یا کہیں بھی گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے 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 ان کو لگتا ہے کہ شاید کچھ وقت ہی نہیں گزرا, گھنٹوں ایسے چٹکیوں میں گزرتے ہیں. تو جب تعلق بندے کا اللہ سے جڑ جائے تو طویل بات چیت کے باوجود بھی لگتا ہے کہ ابھی تو چند نہیں ہوئے. کہنے لگے کہ یا رب تیری رات چھوٹی پڑ گئی, فاطمہ کی دو ہی رکعت ہوئی کہ تیری رات ختم ہو گئی. تو یہ لذت اور چاہت انسان کو تب ملتی ہے جب انسان اس میدان میں کودتا ہے, اس میدان میں جب اترتا ہے آہستہ آہستہ چلتے چلتے تعلق بڑھتے 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 بڑھتے, قربت بڑھتے بڑھتے اور عبادت کی لذت بڑھتے بڑھتے, پھر بندے کی یہی حالت ہوتی ہے کہ اس کو ہمیشہ پھر عبادت ہی کے اندر لطف محسوس ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح تہجد کے وقت جب آپ نکلے اپنی عبادت وغیرہ پوری کر لینے کے بعد, دیکھو تو حضرت جویریہ اپنے مصلے پر بیٹھی ہوئی ہیں ذکر اللہ کر رہی ہیں. آپ چلے گئے نماز فجر کے لیے, نماز فجر کے بعد آپ کا معمول تھا کہ آپ بیٹھتے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تعبیر پوچھ لیتے, حال احوال ہوتے, مدینہ منورہ کے غلام آتے اپنے اپنے ڈولوں میں پانی بھر کے لاتے, اس میں آپ کے مبارک ہاتھ ڈلواتے برکت کے لیے, یا رسول اللہ سے ہاتھ ڈالتے ہیں ہم محنت مزدوری کے لیے نکل رہے ہیں تاکہ ہمارا آج کے دن بابرکت ہو. اس دن قسمت سے محفل زیادہ لمبی چل گئی, تقریباً چاشت کا وقت ہو گیا, چاشت کا وقت تقریباً 9-10 بجے کے لگ بھگ ہوتا ہے آج کل کے وقت کے لحاظ سے. آپ جب واپس تشریف لائے تو دیکھا حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم زوجہ تھی, ابھی بھی اسی طرح جو کی تو اسی مصلی پر بیٹھے ہوئے ذکر اللہ کر رہی ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب سے میں گیا ہوں اب میں آیا ہوں اتنے گھنٹوں کے بعد تم ابھی تک جو کی تو اس وقت سے بیٹھی ہوئی ہو؟ فرمانے لگی جی ہاں اللہ کی یاد میں لگی ہوئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک سمجھ لیجیے کہ انعام, کہ تم جو صبح سے بیٹھی ہوئی اس وقت تک میں تم کو چند ایسے کلمات سکھاتا ہوں, ان کلمات کو اگر تم صبح میں 3 دفعہ پڑھ لو مغرب بعد میں 3 دفعہ پڑھ لو تو تمہاری صبح سے لے کر اب تک جتنی محنت تم نے کی اللہ پاک اس کلمات کے کہہ لینے کی وجہ سے تم کو اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرما دے. پھر آپ نے وہ کلمات سکھائے, سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته, سبحان اللہ وبحمده اللہ کی ذات پاک ہے اس کی حمد و ثنا کے ساتھ, سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه اس کی ذات پاک ہے اتنی کثیر تعداد کے لحاظ سے میں اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں جتنی اس کی مخلوق ہے, اللہ کی مخلوق ایسی ہے کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، آپ کے رب کے لشکر کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. انسان تو انسان، چرند پرند درند، اور پھر یہ خشکی کے مخلوقات، ہواؤں کی مخلوقات، پھر سمندری مخلوقات، پھر ایک ایک چیز کے اندر اللہ پاک نے جو باریک باریک مخلوقات پیدا کی ہوئی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، میں اللہ کی پاکیزگی کی بیان کرتا ہوں اس کی حمد و ثنا کے ساتھ. عدد خلقہ، اس کی مخلوق کی مقدار کی تعداد کے برابر. ورضا نفسہ، اللہ تعالیٰ کی پسند اور چاہت کے مطابق ایسی تسبیح بیان کرتا ہوں جو اللہ کی چاہت اور پسند کے مطابق ہو. وزینت عرشہ، اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر. ومداد کلمات، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کلمات لکھے جا چکے ہیں ان تمام کے تمام تعریف کلمات کے برابر. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کی تعریف کی کلمات اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھی جانے لگے تو سیاہی ختم ہو جائے، قلم ٹوٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریفات ختم نہ ہو. وزینت عرشہ ومداد کلمات، تو یہ ایسے پاکیزہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیے کہ ان کلمات کو صبح و شام تین تین دفعہ پڑھ لیا کرو، ایسے بھاری بھرکم وزندار ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وزندار اجر و ثواب ملے گا. سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلمات. وہ ہستیاں ایسی تھیں کہ جن کو عبادت گزاری کا چسکا پڑ چکا تھا. آج کی خاتون وہ اتنا لمبا کہاں بیٹھ پاتی ہیں، لیکن جس کسی کو ذائقہ اور حلاوت مل جائے عبادت گزاری کی تو ہر زمانے کے اندر، مردوں کے اندر بھی اور عورتوں کے اندر بھی، بڑوں میں بھی، چھوٹوں میں بھی، جوانوں میں اور نوجوانوں میں، ہر زمانے کے اندر اللہ کے ایسے چاہنے والے بندے اور بندیاں گزری ہیں کہ جب عبادت کی حلاوت ان کو نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ ایسے ہی عبادت انجام دیتے ہیں کہ جس کے اندر وقت کا گزرنا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. ابھی بھی الحمدللہ جو ہمارا عمرے کا سفر ہوا تو ہمارے ساتھ جو ہماری خواتین تھیں، کبھی کبھی دو دو تین تین دن گزر جاتے تھے، صاحبزادے ہمارے ساتھ تھے، اپنی اماں سے بات نہیں ہو پا رہی، اس لیے کہ حرم گئی تو واپسی کا کچھ اتا پتا نہیں، کھانا لے کر رکھا ہوا ہے اماؤں کے لیے، اور اما ہیں کہ دونوں تینوں چاروں کا مقابلہ چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ روزوں پہ روزے، روزوں پہ روزے، اس قدر والہانہ انداز سے عبادت گزاری کے اندر زیادہ تر وقت گزارا کہ بیٹے خود حیران تھے کہ اما سے پینے پہ کہاں ملے. تو دو دو تین تین دن گزر جاتے، پھر کبھی ملاقات ہوتی کہ کہاں ہیں آپ. عبادت کا جب انسان کو ذوق ہو، قدردانی ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو انسان، تو پھر عبادت کے اندر انسان کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، حلاوت محسوس ہوتی ہے، ایک لذت اور سرور محسوس ہوتا ہے. اور خاص کر عبادت اس تصور کے ساتھ کی جائے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت اس تصور، اس عقیدے کے ساتھ کرو کہ سامنے اللہ موجود ہے، اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بندہ میری کیسی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے روح برو موجود ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ فوجی جس وقت پریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں تخت لگا ہوا ہے، بڑا اسٹیج بنا ہوا ہے جس پر صدر مملکت یا وزیر اعظم یا دوسرے کوئی مہمان نگرانی وہاں اس نظارے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو سامنے چلنے والے فوجی دستے ایک ساتھ پریڈ کرتے ہیں. اس وقت ان کو معلوم ہے کہ یہ وقت ہمارا اصل وقت ہے ہماری کارکردگی کا، کہ پیچھے جتنی بھی ہم نے محنت کی ہے اس محنت کا شاندار مظاہرہ کرنے کا وقت ہے کہ اس وقت ہم بالکل قدم با قدم چلے، ایک ساتھ چلے، ایک ساتھ قدم اٹھانا، ایک ساتھ ہاتھ ہلانا اور ایک ساتھ اپنے اسلحے کو لہرانا، یہ تمام چیزیں اس وقت اگر کسی فوجی کو کسی کان کے اندر، سر کے اندر خارش آ رہی ہو تو اس وقت وہ خارش نہیں کھو جاتا، کوئی اور بے چینی ہو اس بے چینی کا اظہار نہیں کرتا، اس وقت کو بالکل شانہ بشانہ اپنا اس جذبے کے ساتھ چل رہا ہے کہ یہ وقت اس وقت میری نمائش کا ہے، یہ میرے مظاہرے کا وقت ہے، کارکردگی کے شاندار مظاہرہ کرنے کا لمحہ ہے. تو بالکل ایک ساتھ سارے چلتے ہیں. تو یہی حال ہمارا ہے کہ جس وقت نماز کی کیفیت میں ہم بس بستہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، ذکر و اذکار کر رہے ہوں، تلاوت کلام پاک کر رہے ہوں، استغفار ہو، دعا ہو، ہر چیز میں ایسے انہماک کے ساتھ رجوع الی اللہ ہو کہ بالکل یوں ہو کہ جیسے اللہ ہمارے سامنے ہم اللہ کے سامنے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ میرے عمل کو دیکھ رہے ہیں کہ میں عبادت کس انداز سے کر رہا ہوں, نماز جو میں نے شروع کی کس یکسوئی کے ساتھ, رکوع میں نے کس انداز کا ہے, سجدہ میں نے کس انداز کا ہے, نماز کے اندر میں کیا پڑھ رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں, اور نماز کے بعد اپنے مالک و خالق سے کیا مانگ رہا ہوں. یہ یکسوئی, توجہ اور دھیان, یہ خشوع اور خضوع کہلاتا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, یقیناً مومنین کامیاب ہوئے جن کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع ہوا کرتا ہے, جب سوئی اور توجہ اور کامل دھیان کے ساتھ اللہ کے سامنے جس بس تک کھڑے ہوتے ہیں. سب سے شروع میں جو ہم آپ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو ان ہاتھوں کے ذریعے ہم دنیا کو پس پشت ڈال دیتے ہیں کہ یا اللہ سب کچھ پس پشت, اب میں اور آپ بندے کا تعلق اللہ سے جڑ چکا, احکم الحاکمین کے دربار میں بندہ کھڑا ہو چکا, اور پھر یکسوئی کے ساتھ دھیان اور توجہ کے ساتھ اسی تصور کے ساتھ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس تعلق کو مضبوط بنا کر, اس تصور کو قائم رکھ کر جب عبادت کی جائے تو چند دن کے اندر اس عبادت کے اندر حلاوت محسوس ہونے لگتی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے شب و روز ملے ہوئے ہیں, صلح کرنے کا موقع ہے, اللہ تعالیٰ کو منانے کا موقع ہے, گناہوں اور برائیوں سے دور ہو جانے کا وقت ہے. اگر کوئی حرام داری میں مبتلا ہو تو حرام داری سے باز آ سکتا ہے, کوئی حرام خوری میں مبتلا ہے تو حرام خوری سے باز آ سکتا ہے, اپنے جسم کو ناجائز لذتوں سے لطف اندوز کرنے کا کوئی عادی ہو تو اپنے جسم کو وقتی طور پر لذتیں دے کر دائمی عذاب سے بچنے کا سامان کر سکتا ہے. ابھی تو وقت موجود ہے, بہلول کا وہ واقعہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جو کھڑے ہوئے تھے چوراہے پر ہارون رشید کے زمانے کے منظور صفت انسان گزرے بہلول دانا, تو چوراہے پر کھڑے ہوئے عثمان کی طرف دیکھتے ہیں, زمین کی طرف دیکھتے ہیں, اوپر نگاہ اٹھاتے نیچے ڈالتے ہیں, کسی نے پوچھا بہلول کیا تماشا کر رہے ہو, کہنے لگے صلح کر رہا ہوں. بھائی کس کے درمیان صلح, یہاں تو کوئی بھی نظر نہیں آتا. کہا کہ اللہ اور بندوں کے درمیان. پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ نتیجہ کیا نکلا, کہنے لگے وہ تو راضی ہے صلح کرنے پر, بندے راضی نہیں, غفلت کا شکار ہے, کوئی متوجہ نہیں ہوتا, صلح پر آمادہ ہی نہیں ہوتا. وہ گزر گیا زمانہ بیت گیا, ایک وقت پھر دیکھا کہ اسی انداز میں بہلول قبرستان میں کھڑے ہوئے ہیں, سر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں, زمین کی طرف جھکاتے ہیں, نظریں اوپر نیچے کر رہے ہیں. پوچھنے والے نے پھر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو, کہا صلح کرا رہا ہوں. کس کے درمیان؟ اللہ اور بندوں کے درمیان. کہا کیا نتیجہ رہا؟ کہنے لگے آج بندے تو راضی ہے صلح کرنے پر, آمادہ ہے, لیکن وہ ناراض ہے. وقت گزر چکا, صلح کا موقع ختم ہو چکا. جب تک انسان کی ذرے کی حالت تاری نہ ہو, روح جب تک حلقوں میں نہ آ جائے انسان کے اوپر, جب تک حالت نظر تاری نہ ہو, اس وقت سے پہلے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن جب نظر کا عالم تاری ہونا شروع ہو جائے, حجابات ہٹنے شروع ہو جائیں, فرشتے نظر آنے شروع ہو جائیں, اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور غیب کے پردے کھل جاتے ہیں. فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, عجیب و غریب معاملات سامنے آنے شروع ہوتے ہیں, اس وقت پھر توبہ کرنا پھر کوئی فائدہ نہیں دیتا. ابھی تو موقع ہے, صلح کرنا آسان ہے, اللہ تعالیٰ کو منانا آسان ہے, اللہ تعالیٰ وہ کریم ذات ہے, نوازنے کے لیے ہر وقت آمادہ ہے. قارون نے حضرت موسیٰ کریم اللہ پر ایک عورت کے ذریعے تہمت لگوائی, الزام لگوایا. بعد میں جب راز صلح محمد حل ہوا کہ اچھا یہ قارون کی سازش تھی کہ الزام لگوا کر بدنام کرنا چاہا, تو حضرت موسیٰ کریم اللہ کو بہت زیادہ دکھ ہوا, افسردہ ہوئے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس وقت آپ زمین کو جو حکم دیں زمین آپ کی بات مانے گی. موسیٰ کریم اللہ جلال میں تھے, فرمانے لگے کہ اے قارون زمین میں دھس جا. قارون زمین میں دھسنا شروع ہوا, تھوڑا بہت دھسا, وہ ویلا شروع کیا, کس نے پکانا شروع کیا, ابھی تھوڑا دھسا تھا, جلال میں فرمایا قارون زمین میں دھس جا, اور زیادہ دھسنے لگا, رو رہا ہے, فریاد کرنے لگا, معافی مانگنے لگا, اور پھر رونے لگا. لیکن حضرت موسیٰ کریم اللہ پر اتنا بڑا الزام لگایا تھا, تو حضرت موسیٰ کریم اللہ تھے ہی جلیل القدر, جلالی شان کے پیغمبر, دیکھا کہ ابھی بھی پوری طرح نہیں دھسا. فرمانے لگے اے زمین قارون کو نگل لے, دیکھتے ہی دیکھتے قارون پورا اپنے خزانہ سمیت زمین کے اندر گھستے چلے گئے اور آج تک گھستا جا رہا ہے. بات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلامی ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جس وقت آپ نے قارون سے کہا زمین میں دھنس جا, منت سماجت کرنے لگا, فریاد کرنے لگا, دوبارہ آپ نے کہا دھنس جا, پھر وہ اور زیادہ دھسا تو گھبرایا, رونے لگا, معافی مانگنے لگا, لیکن آپ نے فکرا کے کہا زمین اس کو نگل لے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ معاملہ اس کا آپ کے ساتھ تھا, آپ کا اس کے ساتھ تھا, اگر یہ معاملہ اس قانون کا میرے ساتھ ہوتا زمین میں دھنستے وقت, اگر وہ مجھ سے معافی مانگتا تو میں اس کو معاف کر دیتا. اندازہ لگائیے کہ اللہ کا دشمن ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ایسی کہ اس وقت اس وقت جو وہ گڑ گڑا رہا ہے, معافی مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے اور اپنی نجات مانگ رہا ہے, فرمایا کہ وہ معاملہ چونکہ آپ کو اور اس کا تھا تو میں نے آپ دونوں پر چھوڑے رکھا, لیکن یہی معاملہ اگر میرے اس کے درمیان ہوتا اور وہ معافی مانگ لیتا تو میں اس کو معاف کر دیتا. اللہ تعالیٰ تو بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں, غفور الرحیم ہیں, ارحم الراحمین ہیں. گناہگاروں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ ہوتی ہے, جب کوئی گناہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ کی شان کریمی وہ جوش میں آتی ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہگار اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو گناہگار بندے کی توبہ پر اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوتے ہیں. اللہ پاک کی اس خوشی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سمجھایا, فرمایا کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص زیادہ راہ لے کر اپنی سواری پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا, راستے کے اندر تھک گیا, آرام کے لیے اترا, ایک موقع پر وہ سستانے کے لیے لیٹ گیا, سواری کے پاس موجود تھی, زیادہ راہ کی سواری پر موجود تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی جب وہ جاگا تو دیکھا کہ اس کی سواری ماں اپنے زیادہ راہ کے گم ہو چکی, دور دور جنگل بیابان ہے, آس پاس کوئی بھی نجات کا راستہ نہیں, ہر طرف سہارا ہی سہارا ہے, چاروں طرف موت منڈلا رہی ہے کہ اتنا دور کا سفر پیدا نہیں کیا جا سکتا. ایسے وقت میں وہ بندہ حیران پریشان ہو کر چل پڑتا ہے اور دور دور کہیں بھی اس کو کوئی مددگار کوئی فریاد رس دکھائی نہیں دیتا, ہر طرف موت اس کی طرف منہ کھولے آ رہی ہے. ظاہر ہے کہ ایک وقت تک انسان برداشت کرتا ہے, پھر بھوک لگتی ہے, بھوک سے زیادہ پیاس لگتی ہے اور اس کے بعد انسان رس رس کے مر جاتا ہے. اور میں کہ ہوتے ہوتے وہ شب چلتے چلتے تھک گیا, کوئی راہ نجات نہ ملی, اتنے میں وہ پھر تھک کے پھر ایک درخت کا سہارا لے کے بیٹھ جاتا ہے, اس کو آنکھ لگ جاتی ہے, اونگ آئی, آنکھ لگ گئی, چند لمحوں کے بعد وہ چونک کر جاگا تو دیکھا کہ اس کی سواری اپنے ساز و سامان سمیت اس کے پاس کھڑی ہے. تو وہ شخص کہ جو موت کے بیچ میں گر چکا تھا اچانک اپنی سواری کو دیکھ کر خوشی سے فخر مسرت سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہے کہ اے رب تیرا شکر ہے کہ بے شک تو نے مجھے یہ میری سواری لوٹائی. تو شکر کی کلمات ادا کرنے کے لیے وہ کہنا تو چاہ رہا تھا کچھ لیکن کہہ بیٹھا کچھ, وہ کہہ دیتا ہے کہ یا رب انت عبدی وانا ربک, اے رب بے شک تو میرا بندہ ہے, میں تیرا غلام, میں تیرا رب ہوں. کہنا چاہ رہا تھا کہ اے اللہ بے شک تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں, تو نے میری سواری مجھے واپس لوٹا دی. لیکن اس قدر خوشی اس کو ہوئی کہ اس خوشی کے اندر وہ جملہ ہی الٹا کہہ بیٹھا, اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ بے شک تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. اصل اس کے کہنے کی مراد اور مقصد یہ تھا کہ اے اللہ بے شک تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں, تیرا شکر ہے کہ تو نے میری سواری واپس لوٹائی. فرمایا کہ جب اس کو سواری ملنے پر جو خوشی ہوئی, اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ کرنے پر ہوتی ہے. تو بندہ اگر اللہ سے رجوع کر لے, صلح کر لے, معاملات اچھے کر لے, اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ لے, ایمان پر اللہ پاک نے دیا ہوا ہے, صرف اس کی رگڑائی منجائی صفائی ستھرائی بھلائی کی ضرورت ہے. جو زن لگ چکا ہے زن کو دور کرنے کی ضرورت ہے, میل کو چین دور کر لیا جائے, تعلق مضبوط کر لیا جائے, ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ دیا جائے, تو یہی انسان کی بڑی خوش نصیبی ہے. ایک بزرگ چلتے چلے جا رہے تھے, عمر رسیدہ, چند نوجوان سے آپس میں مباحثہ ہو رہا تھا, تو انہوں نے بزرگ ہستی کو آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ بابا جان ہمارا ایک مسئلے پر جھگڑا چل رہا ہے, بحث مباحثہ ہو رہا ہے, آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں. فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ تو نوجوانوں نے بتایا کہ ہماری بہن چڑھ گئی اس بات کے اوپر کہ ایک شخص ہے جو گناہوں سے بچ کر پاکیزہ زندگی گزارتا ہے, صاف ستھرا ہے, گناہوں سے دور رہتا ہے, عبادت گزاری میں لگا ہوا ہے. ایک بندہ تو یہ ہے, ایک بندہ وہ ہے جو گناہگار ہے, گناہوں میں لگا ہوا تھا لیکن توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر لی, یہ دوسرا بندہ ہے. تو ان دونوں بندوں کے اندر ایک بندہ جو پہلے سے صاف ستھرا چلا آ رہا ہے, ایک بندہ وہ جو گناہوں کی زندگی سے نکل کر توبہ کر کے پاک و صاف ہوا ہے. تو ان دونوں بندوں کے اندر کس بندے کے دل پر اللہ کی رحمت کی توجہ زیادہ ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلے والے کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے یا جو بندہ ابھی نہیں توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کے پاک صاف زندگی اختیار کر چکا ہے اس کی طرف؟ تو بزرگ کہنے لگے, بھائی بات یہ ہے کہ میں عالم تو ہوں نہیں, علم لحاظ سے تو جواب میں دے نہیں سکتا, البتہ میرا تجربہ اپنا یہ کہتا ہے کہ میں تو ہوں کپڑے بننے والا. تو میرے کپڑے بننے کے دوران یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جب کپڑے کی بنائی ہوتی ہے, تانا اور بانا اس سانچے پہ ڈال دیا جاتا ہے, تو بسا بات چرخا چلاتے وقت کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے. تو میرا تجربہ یہ ہے کہ اس دھاگے اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس دھاگے کے دونوں جوڑوں کو ملا کر اس کو گرہ لگا دی جاتا ہے, اور اس کے بعد اس گرہ لگے ہوئے دھاگے پر خاص نظر رکھی جاتی ہے کہ یہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے. تو میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جس بندے کا تعلق اللہ سے ٹوٹ چکا تھا اب دوبارہ جڑ چکا ہے, تو شاید اللہ کی رحمت اس پر زیادہ نظر رکھتی ہے کہ بندہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے, دوبارہ نہ اس سے دور ہو جائے, تو شاید اللہ کی رحمت اس بندے پر خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے کہ بندہ سارے گناہوں کو چھوڑ کر آ گیا. تو میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب بندہ اپنی گرہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیتا ہے تو شاید اللہ کی رحمت کی نظر اس پر زیادہ ہوتی ہے. حقیقت یہی ہے کہ بندہ جس حال میں بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کے معاملات فرمانے والے اور اس کی بگڑی بنانے والے اور اس کے ساتھ اپنی عنایت اور مہربانی کے معاملات کرنے والے, انسان اپنے ظاہر کو بھی سنوار لے باطن کو بھی سنوار لے, اللہ تعالیٰ سے ایسا پکا تعلق قائم کر لے کہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی خالص ایسی ہو کہ عبادت کر کے انسان کا دل محسوس کرے کہ واقعتاً عبادت کی ہے. آج ہماری نماز کی حالت یہ ہے کہ نماز پڑھ کر سلام پھرتے ہی ایسی بے چینی ہوتی ہے کہ اٹھ کر بھاگنے کو دل چاہتا ہے. کتنے ہی ہمارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں نمازوں میں, مسجدوں میں ہی منظر نظر آتے ہیں, ہر مسجد میں کہ سلام پھرا, اٹھ کر دو چار ادھر سے دو چار ادھر سے ایسے تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں کہ جیسے کسی بندش کے اندر بند تھے اور اب ان کو آزادی ملی. حالانکہ سلام کے بعد یہ قبولیت کے لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. بندے نے ابھی ابھی تازہ تازہ اللہ کی عبادت انجام دی ہے, اب وہ اللہ کے سامنے جب ہاتھ دراز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں فرماتے, مانگنے کا وقت ہے لیکن یہ بھاگ رہا ہے. تو جب تعلق مضبوط ہوتا ہے, عقیدہ پختہ ہے کہ سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے, رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, عطاؤں کی بارش ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ گیا ہے, نماز سے فارغ ہوا ہوں, تو پھر اہتمام کے ساتھ دعائیں بھی دل کھول کے مانگتا ہے. اور دعا تو ایسی کارآمد چیز ہے کہ اس کے ذریعے بندے اپنے سارے معاملات اللہ سے حل کروا لیتے ہیں, اور اگر دعا نہ ہو سارے کام کر لیے جائیں تو بغیر دعا کے وہ کام سارے کے سارے ناتمام ہی رہ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پل پل کی دعائیں سکھائی ہیں, صبح سے شام تک ہر معاملات کی دعائیں سکھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہو اور مدد مانگتے رہو اور آگے چلتے رہو. اور جو پورے قرآن کریم میں نچوڑ ہے, خلاصہ ہے, لطف لباب ہے, سورہ فاتحہ سب سے پہلے کامل مکمل نازل ہونے والی سورت وہ سورہ فاتحہ ہے. آیت آیت تو نازل ہونی شروع ہو گئی تھی, سب سے پہلی آیات تو اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, صرف شروع کی پانچ آیات نازل ہوئی ہیں, لیکن کامل مکمل جو سب سے پہلی سورت اہل زمین کو ملی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے, اور سب سے آخری سورت جو کامل مکمل ایک ساتھ نازل ہوئی وہ سورہ نصر ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس کے بعد بھی آیتیں تو نازل ہوئی لیکن کامل سورت پھر کوئی نازل نہ ہوئی. تو سورہ فاتحہ کے اندر جو اس کا نچوڑ ہے, لب لباب ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کامل مکمل عبادت بھی اللہ کے لیے اور کامل مکمل مدد بھی اللہ تعالیٰ سے. تو بندہ جب اعتراف کرتا ہے اس عقیدے کے ساتھ, عبادت بھی میرے سارے کے سارے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں, اور ہر معاملے کے اندر دنیاوی معاملہ ہو, دینی معاملہ ہو, گھریلو معاملہ ہو, معاشی معاملہ ہو, کاروباری معاملہ ہو, ہر معاملے کے اندر بس چاہیے ہے اللہ, آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ کی مدد مانگ کر چلنے والے قدم قدم پر اللہ کی رحمت اس کی مدد شامل حال ہوا کرتی ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے جب تعلق جڑ جاتا ہے پھر زندگی کا مزہ ہی بدل جاتا ہے, زندگی کے اندر پھر لطف آتا ہے, حلاوت محسوس ہوتی ہے, اور پھر انسان کو نماز ہو, ذکر و اذکار ہو, تلاوت کلام پاک ہو, ہر عبادت کے اندر ایک عجیب سرور محسوس ہوتا ہے. مینڈورا کے اندر ایک بزرگ ہیں, ان کا بیان ہے کہ 45 سال پہلے میں اپنے پیر و مرشد سے جس وقت بیٹھ ہوا, تو بیٹھ ہونے والے دن انہوں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ روزانہ ایک پارا پڑھ لیا کرنا. فرماتے ہیں کہ 45 سال گزر گئے, ایک دن بھی میرا ایک پارا نازا نہیں ہوا, کیونکہ حلاوت مل گئی اپنے اس بزرگ کے فرمان کا. اس قدر دل میں اہتمام ہے کہ میرے مرشد نے مجھے حکم دیا ہے کہ روزانہ ایک پارا پڑھنا, حالانکہ 45 سال میں بیماری بھی ہے, بیماری بھی ہے, کمزوری ہے, ضعف ہے, کبھی سستی ہے, کبھی چستی ہے, لیکن فرمایا 45 سال کے اندر ایک دن بھی میری زندگی میں ایسا نہیں گزرا جس میں ایک پارا کا اندازہ ہوا. عبادت کرنے والے پھر ان کو ایسی ہی چاشنی ملتی ہے کہ وہ پھر عبادت کرتے جاتے ہیں اور اپنی توانائی کو بحال کرتے چلے جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے دادا جان کے ساتھیوں میں سے اور ہمارے والد ماجد کے ہم حسن, ان کے والد ماجد جن سے میری ملاقات 2-3 سال پہلے ہوئی, اب وہ اللہ کو پیارے ہو چکے, جس وقت ملاقات ہوئی تھی اس وقت ان کی عمر 103 سال تھی. 103 سال کی عمر میں جس وقت میں اپنے استاد محترم جو ان کے والد ماجد تھے, وہ استاد محترم خود ماشاءاللہ عمر رسیدہ ہیں, سفید ریش ہیں, ان کے والد ماجد ہی ہمارے دادا کے ہم حضر تھے. تو ان کا یہ حال تھا, 103 سال کی عمر میں جب میں ان سے ملاقات کے لیے استاد محترم کے ساتھ ان کے گھر گیا, اس وقت بھی وہ بڑے حروف والا سپارہ ان کے ہاتھ میں تھا اور بیٹھے ہوئے زور زور سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. حالانکہ ان کی آنکھیں بالکل اندر دھس چکی تھی, منہ میں ایک بھی دانت نہیں تھا, بالکل کلیا کھلی ہوئی تھی, لیکن آواز ایسی گرج چمک والی کہ دروازے پر پہنچ کر تلاوت کی آواز آ رہی تھی. تو استاد محترم بتانے لگے کہ روزانہ 3 سپارے تلاوت فرماتے ہیں. حالانکہ بینائی بالکل کمزور تھی, آنکھیں بالکل اندر چھوٹی چھوٹی ہوئی ہوئی ہیں, یہاں تو ہمیں ذرا سا سر میں درد ہو جائے, چھینک آ جائے, فوراً نماز کی چھٹی ہو جاتی ہے اور عبادات کے اندر چنڈی مار جاتے ہیں. وہ ایسے کہ 103 سال کی عمر ہے لیکن عبادت کا ایسا چسکا پڑا ہوا ہے کہ روزانہ ماشاء اللہ 3 بارے تلاوت کیا کرتے تھے. تو یہ چیز انسان کو نصیب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جائے, اللہ کی محبتیں مل جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی نیکیاں کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ تو اس قدر قدردان ہے کہ ایک ایک نیکی پر ذرہ نواز ہے, بندوں کو نوازا کرتے ہیں, بندوں کے شوق اور ذوق کو دیکھتے ہیں, ان کے جذبوں کو دیکھتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر کی کسی چیز کو ترتیب سے رکھ دیتی ہے, اس کو جگہ پر رکھ دیتی ہے, فرمایا کہ اس کام کو بھی اللہ پاک نے عبادت کا درجہ دیا ہوا ہے. اس چیز کو ترتیب سے رکھنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو 3 چیزیں عطا فرماتے ہیں. ایک تو اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں, ایک گناہ اس کا معاف فرما دیتے ہیں, جنت کے اندر ایک درجہ اس کو اونچا کر دیتے ہیں. اب یہ کتنا آسان سے ایک کام ہے, گھر میں شب و روز ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. اسی کام کو سنت کی نیت سے کیا جائے, چھوٹی سے چھوٹی سوئی بھی ہے اس کو اپنی جگہ پر رکھا جائے, دھاگے کی گٹی ہے اس کو جگہ پر رکھا جائے, کمر بند کی سلائی ہے جگہ پر رکھا جائے, ناخن کٹا ہے اس کو جگہ پر رکھا جائے, چپل الٹی پڑی ہے اس کو سیدھا کر دیا جائے, بکری کی چپلیں صحیح سے سنوار کر دیا جائے. خواتین گھر کے اندر برتن دھوتی ہیں, برتن دھو کے طریقے سے سلیقے سے اس کو ریک میں رکھتی ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں کہ ایک ایک ترتیب سے رکھنے پر اللہ پاک کے یہاں کتنا دل و ثواب مل رہا ہے. چمچ دھو کر اپنی جگہ پر اس کو لٹکا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک عمل کی ایسی قدر و منزلہ سے فرمایا کہ گھر کے اندر کسی چیز کو ترتیب سے رکھنے پر اللہ پاک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں, ایک گناہ معاف فرماتے ہیں, ایک درجہ جنت کے اندر بلند فرماتے ہیں. جنت کا ایک درجہ کوئی دنیا کی کوئی ایک چیڑی نہیں ہے, جنت کا درجہ بہت بلند و بالا حیثیت رکھتا ہے. ایک درجے سے دوسرے درجے تک پہنچنا یہ بہت اونچی حیثیت ہوتی ہے. اس ایک چھوٹے سے عمل پر اللہ پاک نے درجے بلند کرنے کے ایسے انتظامات فرمائے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا متی اور فرما بردار بندہ بنا لے. اور بات یہ ہے کہ ہم سے تو کیا ہو سکتا ہے, ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر سکتے ہیں, ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر لی جائیں اور پھر موقع لگا کر عبادتیں کر کے نمازیں اہتمام سے پڑھ کے گناہوں میں معافی مانگ کے اور بالخصوص تہجد میں اٹھنے کا اہتمام کر کے رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادات پیش کی جائے کہ یا اللہ کچھ نہیں بن پڑا, یہ تھوڑا بہت ہوا ہے, تیرے نیک بندوں کی نقالی کی ہے, تیرے محبوب کی عرب شفاعت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. تو دل میں تھوڑی بہت محنت کر لی جائے, بھاگ دوڑ کر لی جائے, عبادت انجام دے لی جائے, صدقات خیرات کر لی جائے, ذکر و اذکار کیے جائیں, تلاوت کلام پاک کیا جائے, لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کی جائے, معاملات کے اندر صفائی رکھی جائے, معاشرت کے اندر پڑوس پڑوس کے اندر گھر کے اندر اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا جائے اور عبادات وقت پر انجام دی جائے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. یہ روز کے روز ہماری زندگی کا سادہ صفا اچھائیوں سے یا برائیوں سے منقش ہوتا ہے. ہر روز زندگی کے ورق کو اچھائی کے ساتھ چمکتر کو بند کر کے محفوظ کر لیا جائے. تو یہ تھوڑی بہت کوشش کر کے اللہ کی بارگاہ میں پھر التجا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے جائیں گے, یا اللہ زیادہ کوشش نہیں کر سکا. یوسف علیہ السلام کی فروخت ہو رہی تھی, بازار لگا ہوا تھا کہ آؤ کون ہے ان کے خریدار. ایک بوڑھی جو کپڑا جو سوت کا دھاگا کاٹتی تھی وہ بھی اپنے دھاگے کی گٹی لے کر چل پڑی. کسی نے پوچھا اما تم کہاں چلی, کہا کہ یوسف کو خرید. کہا کہ دھاگے کی گٹی کے بدلے میں یوسف کو وہاں بڑے بڑے امیر اور کبیر آئے ہوئے ہیں. کہا کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ یوسف کو خریدنے کی حیثیت میری نہیں ہے, لیکن کب قیامت کے دن جب اعلان ہوگا کہ یوسف کے خریدار کون کون ہے تو میرا نام بھی لکھا جائے گا کہ میں بھی یوسف کے خریدار بن کر آئی تھی. تو جذبہ سچا ہو, ٹوٹی پھوٹی عبادات کر لی جائیں, پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے جائیں گے یا اللہ جو کچھ بند پڑا اسی کو قبول فرما کر آپ راضی ہو جائیے. اللہ تعالیٰ کی ہاں بڑی قدر ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے نمرود نے آنکھ لگائی, دیکھتے ہوئے آنکھ کے اندارے آسمان سے باتیں کر رہے تھے. کئی دن تک دہکائی جانے والی آنکھ, اس آنکھ کے ساتھ دو مخلوقوں کا تعلق ہوا. گرگت دور پیدا ہوا, اس آنکھ کو بھڑکانے کے لیے پھونک مار رہا تھا, حالانکہ اس کی پھونک سے وہ آنکھ بھڑکنے والی نہ تھی. کسی نے پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے, کہا آنکھ بھڑکا رہا ہوں. اس کی اس پھونک سے آنکھ تو نہ بھڑک سکی, لیکن جذبوں کا اظہار ہو گیا کہ اس کے دل میں اللہ کے دوست کی نفرت ہے. اللہ پاک نے بھی نفرت کا اظہار کیا, فرمایا حکم دیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, گرگٹ جہاں نظر آئے اس کو مار دو, ملعون قرار دے دیا گیا. اور دوسری طرف کوئی موقع ہے, ایک کبوتر اپنی ننگی سی چونچ کے اندر پانی کے دو قطرے لا کر ٹپکا رہا ہے. کسی نے پوچھا کیا کرتا ہے, کہا کہ پانی گرانے کی کوشش کر رہا ہوں. کہنے والے نے کہا دو بوند پانی سے بھڑکتی ہوئی آپ کے اندارے کیسے بجھیں گے. کہا کہ مجھے بھی معلوم ہے, جتنی کوشش میں کر سکتا ہوں اتنی کوشش کر لوں. اللہ پاک نے اس کبوتر کو اتنا محبوب بنایا کہ حرمین شریفین کی سرزمین کو اس سے رونق عطا فرما دی. مکہ مدینہ آج کبھی کبوتروں سے آباد ہے, صدیاں بیت گئی, اللہ کی وہ مخلوق پیاری مخلوق مسلمانوں کی نظروں میں بھی محبوب ہے کہ لوگ وہاں جا کر ان کے لیے دانا پیش کرتے ہیں, دانا ڈالتے ہیں اور محبت کی نظر سے ان کو دیکھا کرتے ہیں. تو بندہ تھوڑی کوشش کرے, اچھی کوشش کرے, اللہ کی ہم قدر دانی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو چار چاند لگا کر قبول و منظور فرما لیتے ہیں. خدا نہ خواستہ تھوڑی سی بے ادبی ہو, تھوڑی سی نافرمانی ہو, جذبوں کا برا اظہار ہو جائے, یہی چیز نفرت کا باعث بن جاتی ہے, گرگٹ کے ساتھ انسان کا شمار ہو جاتا ہے. تو عمل تھوڑا سا ہے لیکن گرگٹ نے اپنی نفرت کا اظہار کیا, برباد ہو گیا. کبوتر نے محبت کا اظہار کیا, کامیاب ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی بل کی مدد سے ہوں باقی یار زندہ صحبت باقی ان شاء اللہ آئندہ. دعاؤں کے لیے کچھ درخواستیں ہیں. بھائی عتیق یہ بیمار ہیں سعودی عرب میں, دعا فرمائی کہ اللہ پاک ان کو بھی اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ حاجلہ حاجلہ مستمر عطا فرمائے. تنویر میاں کی والدہ کے لیے صحت کی دعا کی درخواست ہے, اللہ پاک انہیں بھی اور تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. اسی طرح شہری عرب بھی بیمار ہیں اور راجہ ہمارے شاگرد میاں ابا جان کے بریدی میں سے ہیں, ان کے بیٹے بھی کمزور چل رہے ہیں بیمار ہیں اور اہلیہ محترمہ بھی بیمار چل رہی ہیں, اللہ پاک انہیں بھی اور تمام بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائے. اے الہ العالمین ہم سارے ہی بندے روحانی یہاں سے بہت بیمار ہیں, یا اللہ ہم تمام کے تمام روحانی اور جسمانی بیماروں کو صحت کلی عطا فرما دیجیے, ہم سب کی زندگیاں سنوار دیجیے, ہم سب کو پاکیزہ اخلاق عطا فرمائیے, پاکیزہ سوچ عطا فرمائیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر ہم سب کو منتبع سنت بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائیے, اتباع سنت ہمارے لیے آسان فرمائیے, گناہ اور برائیوں سے ہم سب کو بچائیے, بچا لیجیے. یا اللہ زندگی بھر کے تمام قصور اور خطائے ہماری آپ کے سامنے ہیں, ہماری زندگی بھر کے تمام گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے, جان کر کیے بھول کر, کھلا کھلا کیے شکر, جو ہمیں یاد ہوں یا بھول گئے, یا اللہ زندگی بھر کے تمام قصور معاف فرما کر ہم سب کو پاک و صاف فرما دیجیے. اللہم انا نستغفرك ونتوب الیک, اللہم انا نستغفرك ونتوب الیک, اللہم انا نستغفرك ونتوب الیک. یا اللہ ہم سب کو سچی اور پکی توبہ نصیب فرمائیے, آئندہ زندگی پاک صاف گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ زندگی کے معاملات ہم سب کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائیے, ہر خیر سے مالا مال فرمائیے. یا اللہ تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے, مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی نصیب فرمائیے. یا اللہ بہت سے گھروں کے اندر بچیاں جو رشتوں کے انتظار میں ہیں, اللہ اچھے سے اچھے رشتے مقدر فرما دیجیے, لڑکیوں کے لیے اچھے لڑکوں کے, لڑکوں کے لیے اچھے لڑکیوں کے رشتے مقدر فرما کر, یا اللہ سب کو اپنے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرمائیے, سب کے گھروں کو آباد اور شاداب فرمائیے. یا اللہ تمام بے روزگاروں کو حلال اور برکت کی روزیاں عطا فرمائیے, جن کے روزگار لگے ہوئے اس میں دوام اور استحکام اور برکتیں عطا فرمائیے. یا اللہ تندرستوں کو وسعتیں عطا فرمائیے, بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے. یا اللہ تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائیے, تمام صاحب اولاد کو یا اللہ اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے, اولاد کو اطاعت اور فرما برداری کے جذبے عطا فرمائیے, اپنے بڑوں کی خدمت کے یا اللہ محمد کے ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کے گھروں کو خوشیوں کے گہوارہ بنائیے, عبادات سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, گناہوں اور برائیوں سے اپنے گھروں کو پاک کرنا نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم سب کی سوچ اچھی فرما دیجیے, عقیدے کی پختگی عطا فرمائیے, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ عبادات کی حلاوت نصیب فرمائیے, یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرمائیے, اپنا قرب نصیب فرمائیے, اپنا محبوب بنا لیجیے, اپنا دوست بنا لیجیے, اپنے دوستوں کا دوست بنا لیجیے. اے الہ العالمین, آپ ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ آپ ہم میں سے ہر ایک کی جائز حاجت اور مراد کو ہماری تمنا اور امید سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے کرم فرمائے جناب جاوید حیدر صاحب, ان کو صحت کلی عطا فرمائیے, جن مسائل میں وہ گھرے ہوئے ان سے خلاصی نصیب فرمائیے. یا اللہ اپنی حاضرین مجلس اور جو حاضرات مجلس ہیں, یا اللہ ہر ایک کی مراد کو ہماری تمنا اور امید سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے, ہم سب کو ہمیشہ کامیاب اور کامران فرمائیے, ناکامی اور نامرادی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ خوشیاں خوشیاں عطا فرمائیے, ہم سب کی عمریں دراز فرمائیے, خیر و برکت سے مالا مال فرمائیے, جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائیے, دنیا میں بھی خوشیاں عطا فرمائیے, برزخ اور آخرت کی بھی خوشیاں عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے, ہمارے بزرگان دین کا فیض ہم سب کے ذریعے جاری اور ساری فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اپنے اکابرین کے لیے, والدین ماجدین کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے سب کا جاریہ بن جائیں. یا اللہ ہم سب کو ان کی نیک نامی کا ذریعہ بنا دیجیے, بدنامی کا ذریعہ بننے سے بچا لیجیے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. یا اللہ محترم جناب ڈاکٹر ابا احمد صاحب کو, حکم علی صاحب کو, جناب ڈاکٹر اقبال امام صاحب کو اور تمام کے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عاجل مستمر عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.